بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 اگست 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں. ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان کا اصل حاصل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل حدیث، اس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا. مجھے بعد میں برادرم حافظ عاقب سعید صاحب نے بتایا کہ اس حدیث کا مطالعہ ایک مرتبہ یہاں رمضان سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ میرے علم میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، خواہ قرآن حکیم کا بیان ہو یا احادیث مبارکہ کا معاملہ ہو، اس میں بار بار کی یاد دہانی، بار بار کی تذکیر، اس کا اعادہ، یہ یقیناً بہت ہی مفید ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کو خاص طور پر سیلیبریٹ کرنے کا حکم بھی دیا. الجمعہ تو عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک ہفتہ واری عید ہے. نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے مسجد میں حاضری ہو تو اس کی کیفیت بالکل دوسری ہوتی ہے. پھر اصل میں یہ جمعہ کا معاملہ جو ہے ہمارے دین میں ایک ہفتہ واری تذکیری پروگرام ہے، بڑا نیچرل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں، آپ کے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ واعظ و نصیحت جو ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہوتی تھی، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے آپ تذکیر فرمائیے، انہیں واعظ و نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے. جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہفتہ واری ایک تذکیری، ایک جو ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے تذکیری پروگرام ہے. تو اس حدیث کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا وہ صرف اس کو میں اختصار کے ساتھ آج مکمل کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کسی آنے والے دور کی کہ ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا امتحان اور ابتلا کا معاملہ ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالصتاً جو ایک عملی سوال ہو سکتا ہے وہ کیا، قلت مل بخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ اس فتنے سے بچ نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پروفائلیکٹک میئرز ہم کیا اختیار کریں، کیا اہتمام کریں کہ ہم ان ابتلاء اور اسی فتنے سے بچ سکیں؟ تو حضور نے فرمایا قال کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد جو الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے بہت سی جامع الفاظ ہیں قرآن حکیم کی، جو اس کے اندر عظمت کا بیان ہے، واقعہ یہ ہے کہ جس کے لیے میں نے الفاظ استعمال کیے تھے یہ مدح قرآن ہے، قرآن حکیم کی مدح ہے بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس قرآن حکیم کی قدر و قیمت یا تو اللہ کو معلوم ہے کہ جن کا یہ کلام ہے، یا یہ کہ جن پر یہ نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے مدح فرمائی اس قرآن کی. صرف ترجمہ میں کر دیتا ہوں جو اس صاحب نے پڑھا تھا. کل تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے فرمایا کہ اس سے بچ نکلنے کی سبیل کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں تم سے پہلے جو اقوام ہیں ان کے حالات بھی موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد میں آنے والے حالات ہیں ان کی خبریں بھی قرآن میں موجود ہیں. اس لیے کہ قرآن حکیم کے بعد اب اور کوئی کتاب تو ہے نہیں کہ جو نازل ہوگی، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس کے بعد تو قرآن ان کے لیے گویا کہ قول فصل بن کر آیا نا. ان کتابوں میں جو تحریف ہو گئی، جو ترمیم ہو گئی، سیاق و سباق سے معاملات کو الگ کر دیا گیا، قرآن حکیم اسی لیے اپنے آپ کو مہیمن قرار دیتا ہے، وہ نگران ہے گزشتہ کتابوں کے اوپر. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے قرآن حکیم. هو الفصل ليس بالحظ، یہ قول فصل ہے، کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص بھی اپنی استکبار کی وجہ سے، اپنی گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کرتا ہے تو وہ جان لے کے اللہ تعالیٰ اسے پیس کر رکھ دے گا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں قرآن حکیم کو یہ تو ماننا اور سمجھنا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ کہ اس کے تقاضوں کو ادا نہ کرنا یہ بھی کسی درجے میں یقیناً اسی ذیل میں آتا ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کے ساتھ جو حقیقی تعلق ہوتا ہے اسے برقرار نہیں رکھا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص بھی ہدایت کا طالب ہے قرآن سے ماورا، قرآن کی بجائے کہیں اور سے کوئی رہنما حصول حاصل کرنا چاہتا ہے، ذرا آواز کچھ کم کرو، اپنی معاش کے لیے، معاشرت کے لیے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گمراہ کر دے گا. ہوا حمد اللہ المتین، کتنا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، آگے اب اس کا بیان کر رہا ہوں. ہوا حمد اللہ المتین، یہ قرآن ہے انتہائی مضبوط رسی. اب یہ وہ شے ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک دن آپ اپنی حجرے سے باہر تشریف لائے تو مسجد نبوی کا صحن تھا، صحابہ کرام کو دیکھا کہ مختلف ٹوبیوں میں، مختلف گروہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن حکیم پر مذاکرہ ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، فہم و تفہیم ہو رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر بڑی خوشی اور انبساط کے آثار جو ہے نمایاں ہوئے، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا الستم تشهدون اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ علیکم، کیا تم ہی ہو نا وہ لوگ کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا. صحابہ اکرام نے حرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، اس بات کے ہم گواہ ہیں. پھر حضور نے فرمایا فاستبشروا فان هذا القران طرفه بايديكم وطرفه بيد الله، تو خوشخبری مناؤ کہ یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اب اس حوالے سے ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اصل میں اللہ کی مضبوط رسی. وہو ذکر الحکیم، اور یہ قرآن ہے کہ جو بہت ہی حکمت اور دانش کی باتوں پر مشتمل ہے، یاد دہانی بھی ہے، واعظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، گویا کہ اعلیٰ ترین علمی اور فلسفیانہ سطح پر بھی اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بھرپور سیری کا اہتمام. اور کوئی ایک عام بادیہ نشین، کوئی بدو جس نے دنیاوی تعلیم کی الف بے بھی نہ سیکھی ہو، وہ بھی قرآن حکیم کے معارف اور اس کے اندر جو مضامین تذکیر کا درجے میں اس سے پورا حصہ حاصل کر سکتا ہے. وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم، اور یہ قرآن اصل میں وہ راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے، یہ بالآخر تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دے گا. سورہ فاتحہ میں ہم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا گو ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی شے تو ایک ہی ہے، وہ ہدایت ہے. اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے، ہمیں اس رستے پر چلاتے ہوئے ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ تینوں درجے اس میں موجود ہیں۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ ہے وہ شاہراہ جس پر اگر تم چلو گے تو بالآخر اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَضِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ قرآن وہ شے ہے کہ جس کے ساتھ اگر اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے تو کبھی خواہشات نفس کی بندگی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ تو وہ شے ہے نا کہ جسے خود قرآن کہتا ہے، الفرقان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق و باطل کے درمیان تمیز قائم کر دینے والی شے، حد فاصل یہ قرآن ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا تو وہ پھر خواہشات نفس کی بندگی سے آزاد ہو جائے گا، وہ صرف اللہ کی بندگی کرے گا۔ اس قرآن حکیم کا دکھایا ہوا صراط مستقیم والا راستہ جو اسی پر چلے گا۔ ولا يشبع منه العلماء، علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ آج بھی دیکھیے 1400 برس کے بعد بھی قرآن حکیم کی تفسیر کرنے اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے جس نے واقعتاً ان تمام حفظ خان کو طے کیا ہو جو قرآن حکیم کی تفسیر کے لیے لازم ہے، پری ریکوزٹس ہے، آج کے دور میں بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے معلوم ہوتا ہے کہ نئے نئے گوشے جو ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے ارتقائی عمل آگے بڑھ رہا ہے، ہماری جو تہذیب و تمدن میں آگے ترقی ہو رہی ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، قرآن حکیم میں کہیں کوئی کانٹراڈکشن موجود نہیں۔ تو لا يشبع منه العلماء، علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ ولا يخرق عن كثرت الرد، یہ واحد کتاب ہے کہ جسے بار بار کے پڑھنے سے بھی کبھی کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں قرآن کی، ہر ہفتے قرآن ختم ہو جاتا ہے، سینکڑوں مرتبہ ختم کر چکے، لیکن یہ کہ آج بھی ان سے پوچھئے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں وہی تازگی محسوس ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی اٹھاٹ ہو جائے، دنیا کی اور کون سی کتاب ہے کہ جس کا آپ بار بار مطالعہ کرتے رہیں، ایک دفعہ پڑھیں گے، ایک مہینے بعد دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد تو جی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ کہ قرآن گوشہ ہے، ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ بار بار اس کا پڑھنا جو ہے وہ بھی کسی درجے میں بوسیدگی طاری نہیں کرتا۔ ولا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ گویا کہ آنے والے دور، آج ہم 1400 برس بعد موجود ہیں، آج کے دور میں بھی ہماری سائنسی تحقیقات جہاں تک پہنچ چکی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہیں کوئی کانٹراڈکشن موجود نہیں، بلکہ وہ حقائق جو آج ہمارے علم میں آئے، آج سے 200 برس پہلے کسی شخص کو معلوم نہیں تھا کہ بلیک ہول کسے کہتے، اس لیے کہ اب وہ پاورفل ٹیلیسکوپ موجود ہیں کہ جو کائنات کے کہیں گوشوں میں جا کر اور انہیں سراغ لگا لیا کہ یہاں کہیں ایسے ایسے بڑے بلیک ہول موجود ہیں جہاں بڑے بڑے اجرام فلکی اس زمین سے لاکھوں گنا بڑے، ہماری زمین تو ایک بہت چھوٹا سا کرہ ہے، یہ سورج کے جس کے گرد زمین گھوم رہی ہے، اس کے علاوہ 8 اور، یہ پوری ایک سولر سسٹم ہے، سولر فیملی ہے، اور یہ کئی سولر فیملیز مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، گلیکسی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پر انسان جتنا گہرائی میں اترتا ہے اس کے تحیر میں، اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہماری معلومات ختم ہو جاتی ہے کہ ہم سے فنا کرہ جو ہے کتنے فاصلے پر، بلین ایئرز، اور وہ بھی لائٹ ایئرز کی اگر آپ مسافت کریں، کہ روشنی اگر 1 سال مسلسل چلتی رہے تو وہ 1 لائٹ ایئر کہلائے گا، اور بلینز آف لائٹ ایئرز اتنی مسافت میں بھی موجود ہے۔ تو بلیک ہولز کا تصور جو آج ہمارے سامنے جس طرح واضح ہے، قرآن حکیم نے 1400 برس پہلے اس کا ذکر کر دیا تھا۔ سورہ واقعہ کا دوسرا تیسرا رکوع غالباً جو شروع ہو رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے توڑ دیے جاتے ہیں، معدوم کر دیے جاتے ہیں، اور آج ہمیں معلوم ہے کہ بلیک ہولز موجود ہیں جن میں بڑی بڑی گلیکسیز تمام اپنی فیملی اربوں کھربوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے جو ہیں اندر جا کر معدوم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں کہاں گے، اور پھر نئے ستارے جو ہیں اور نئے سیارے پھر وجود میں آ رہے ہیں۔ تو انسانی عقل جو ہے وہ حیران اور ششدر رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ جو اب تک کی ہماری سائنسی معلومات ہیں، اس میں بھی پھر میں عرض کروں گا کہ قرآن حکیم لا تنقضی عجائب، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ والذی لم تنتہ الجن اذ سمعته حتی قالوا، اور یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جب جنوں کی ایک جماعت نے اسے سنا تھا تو بے ساختہ وہ پکار اٹھے تھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به، ہم نے آج ایک ایسا انوکھا کلام سنا ہے، ایسا عجیب کلام سنا ہے، یهدی الی الرشد، کہ جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، فوز و فلاح کی طرف دعوت دینے والا تھا، فآمنا به، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. گویا کہ جنوں کی ایک جماعت تھی، وادی دخلہ، یہ اصل میں طائف اور مکہ کے درمیان کی ایک وادی ہے، جب حضور نے سفر طائف فرمایا تھا تو واپسی کے سفر میں واقعہ پیش آیا تھا، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور سورہ جن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تمام تفاصیل کے اندر اس واقعے کا ذکر موجود ہے، کہ جنوں کی ایک جماعت کہیں اوپر سے گزر رہی تھی، جب ان کی آواز میں، قرآن کی سماعت میں قرآن حکیم کی آواز آئی ہے، تو فوراً نیچے اترے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ اقتدا میں جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ کل دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس موقع پر فجر کی نماز میں آپ قرآن حکیم کی جو آواز بلند تلاوت کر رہے تھے، تو یہ جنوں کی ایک جماعت اتر کر آئی، انتہائی مؤدب ہو کر بیٹھی، اور اس نے جب اس قرآن کو سنا تو بے ساختہ ان کا یہ قول قرآن حکیم میں نقل ہوا، سورہ جن کے شروع میں، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به، آج ہم نے ایک بڑا انوکھا کلام سنا ہے جو رشد کی طرف اور ہدایت کی طرف اور فوز و فلاح کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. من قال به صدق، جس شخص نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے بالکل سچ کہا. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ قول حق کوئی ہے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی مناجات ہوتی تھی اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کم سے کم اتنا عربی تو آپ حضرات کو یاد ہوگی. اے پروردگار، کل حمد، کل تعریف، کل شکر تیرے لیے ہے، تو اس پوری کائنات کا رب ہے، تو اس کائنات کا خالق ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. اور اسی مناجات کے آخر میں فرمایا، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق، یہ تمام چیزیں حق ہیں، قرآن حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام نبی حق ہیں، اور سب سے بڑا حق اس قرآن کا، اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات. انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق، بڑے پیارے الفاظ ہیں. تو فرمایا من قال به صدق، قرآن سے بڑھ کر تو حق اور کوئی شے نہیں، جس نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے بالکل سچ کہا. ومن عمل به اجرا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے ہاں، اسے لازمن اجر مل کر رہے گا. ومن حکم به عدلا، اور جس شخص نے قرآن حکیم کے قوانین کے مطابق یا اس کے فتوے کے مطابق فیصلہ کیا، اس نے عدل و انصاف سے کام لیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط المستقیم، اور جو شخص کسی دوسرے کو دعوت دے رہا ہے قرآن کی طرف، دائی الی القرآن، قرآن کی طرف بلانے والا. آپ حضرات کو یاد ہوگا، والد محترم اللہ تعالیٰ غنی رحمت فرمائے، اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ہماری تو اس تحریک کی اصل بنیاد ہی ہوئی ہے تحریک رجوع الی القرآن. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جتنا ہم نے عام کیا، ہمارا تو گویا کہ یہ موٹو بھی تھا اور ہمارا لوگو بھی بن گیا تھا اسی اعتبار سے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انہیں عربی زبان کی کوئی تعلیم کا معاملہ ہے، قرآن حکیم کا جو ہے ایک ترجمہ قرآن کا پروگرام ہے، قرآن حکیم کے گہرائی میں اتر کر اس کے معانی اور مطالب جو ہیں اس پر غور و فکر کرنے کا معاملہ ہے. جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بنی نوع انسان کے گلے سرسبد ہیں، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ چار باتیں جو آخر میں عرض کی گئی ہیں، جو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من قال به صدق ومن عمل به اجرا ومن حکم به عدلا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، کیا ہو جاتا ہے. اور جو شخص بھی اس قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تو لازمن، گویا کہ وہ اسے مطمئن رہنا چاہیے، بشرطے کہ کوئی ریاکاری نہ ہو، خدا نہ خواستہ اس شخص کا معاملہ وہ نہ ہو جو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کے لیے سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش کیا جائے گا. ایک شخص وہ جو کہ اس دنیا میں شہید کہلایا تھا، دوسرا شخص وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، دین کا علم، قرآن کا علم، اور اس کا پرچارک بن گیا. تیسرا شخص وہ کہ جسے اللہ نے بڑا مال، روپیہ، پیسہ دیا تھا اور اس نے بڑی سخاوت کی. لیکن تینوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر شخص کو کہ میں نے تمہیں یہ عطا کیا تھا، جو شہید صاحب تھے تمہیں میں نے شجاعت دی تھی، جوان مردی دی تھی، بہادری دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں نے تیرے رستے میں قتال کیا، جنگ کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو. انک قد قاتلت لئن یقال جریء، تم نے جو قتال اور جنگ کی تھی تو صرف اس لیے کہ تاکہ تمہاری بہادری کا ڈنکا بچ جائے، میری رضا پیش نظر نہیں تھی. ٹھیک ہے ایک دین کا لیبل شاید اوپر ممکن ہو، لیکن نیتوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے نا. یہی معاملہ ہوگا اس عالم کے ساتھ بھی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، لیکن اگر کہیں ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، لوگوں کے اندر اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانا مقصود ہے، اپنی دانش کا جو ہے چرچا کروانا مقصود ہے، تو گویا کہ بڑے سے بڑا انسان کا عمل اگر یہ چیزیں کہیں پیش نظر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل جو ہے وہ بالکل زیرو ہے. انما الاعمال بالنیات. تو یہ تمام چیزیں جو یہاں بیان کی گئی، ومن حکم به عدلا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص بھی قرآن حکیم کی طرف دعوت دینے والا بن گیا تو اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. حضرات اس حدیث کا کہ جس کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ شروع کیا تھا، بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کو ہم نے اب تکمیل تک پہنچایا. آج وہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، آپ حضرات کے علم میں ہے اب رمضان جو ہے بالکل آخری ساعتوں میں ہے، 28 روزہ ہے. اگرچہ گمان غالب تو یہ ہے کہ شاید اس مرتبہ 30 روزے ہوں گے، لیکن کچھ پتہ نہیں. تو اس حوالے سے بالکل ہم قرآن رمضان کے بالکل اینڈ پر ہیں، جسے آپ الوداع رمضان کہتے ہیں، وہ فیز ہے. تو یہ موقع ابھی بھی ہے اس ماہ مبارک کی برکتیں اور سعادتیں اور اس سے استفادہ، اور اس حوالے سے اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ کی زندگی، انسان غور و فکر کرے اب تک کی جو بھی اس کی توانائیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں، آیا صرف دنیا داری ہی ہے یا یہ کہ دین کے بھی کچھ تقاضے ادا کر رہے ہیں. پھر یہ کہ یہ سنہری موقع اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان توبہ کا ارادہ کر لے. دیکھیے یہ بات مسلم ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، اس لیے کہ یہ قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں ایگزمپٹڈ ہیں انبیاء و رسل کہ من جانب نفس ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس کیٹیگری کو نکال کر ہر انسان خطا کار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، کلو بنی آدم خطاؤں. لیکن آگے بہت بڑی خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے، وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی ایسے لمحے آپ کو گویا کہ اس لمحے کو آپ کے لیے امر بنا دے کہ جس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ اب تک یہ معاملہ جو ہے میری زندگی میں چل رہا تھا آج کے بعد نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. لہذا ایک آیت تو میں نے وہ تلاوت کی تھی جو توبہ کے موضوع پر قرآن حکیم کی بڑی جامع آیت ہے، اور وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس قرآن کی فیض، اس کی برکات، اس کی سعادت وہاں سے استفادہ کرنے کے لیے گویا کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان آخری ساعتوں میں ہم توبہ کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضرورت ہے انسان کو کہ اپنا ایک مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، غور و فکر کرے، اپنے شب و روز کی جو مصروفیات ہیں، دن کے 24 میں سے کتنا وقت جو ہے کس کام کے لیے ہے، کتنا وقت کس کام کے لیے ہے. پھر جو ہمارے دین کی بنیادیں ہیں اس کے بارے میں علم انسان کو کس حد تک ہے، آیا صرف بالکل ایک سطحی سا علم ہے اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کے تو تمام علوم حاصل کر لیے، کسی نے انجینئرنگ کی اور اس میں پی ایچ ڈی کر لی، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کسی نے آئی ٹی میں اور آگے جو ہے پی ایچ ڈی کر لی، اور بہت سے فیلڈ موجود ہیں. آج سے 15-20 پہلے تو یہ فیلڈ نہیں تھے، صرف لے دے کر اگر کسی سے پوچھا جاتا تھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بڑے ہو کے تو ڈاکٹر یا انجینئر، اس کے علاوہ تو اور کوئی شاید زبان پر آتی نہیں تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے وہ تمام ہم نے علم حاصل کیا، لیکن اگر نہیں سیکھا تو قرآن کو نہیں سیکھا. اس حوالے سے بھی گویا کہ یہ ساعتیں وہ ہیں کہ جس میں انسان ارادہ کرے، عزم مصمم کرے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنا اللہ کے حضور. تابہ یا توبو کے معنی ہے پلٹ جانا، رخ کر لینا. آبا یا ابو کے یہی معنی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پر گئے ہوں اور واپس اپنے گھر میں آپ کی مراجعت ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ممکن ہے بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی، آئبونا تائبونا لربنا حامدون. یا آبا یا ابو یہ بھی موجود ہے کہ ہم اپنے گھر کو لوٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، انابت اختیار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، آئبون تائبون لربنا حامدون، تو توبہ اصل میں کسی شخص کا ایک تو جو بھی اس کے اعمال ہیں اس کے اوپر احساس شرمندگی ہو، گناہ ہیں، فسق و فجور ہیں، کسی لفظ قسم کے کام کے اندر کہیں وہ مبتلا رہا، اس میں ملوث رہا، تو اس کا جو سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ توبہ، اگر واقعتاً توبہ ہے، اس لیے کہ سورہ تحریم میں جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اصل شے جو مطلوب ہے وہ توبۃ النصوح ہے، جس کی بنیاد میں یہ شے شامل ہے کہ انسان کی اب تک کی اگر کوئی بدعملی کسی اعتبار سے بھی رہی تو اس کے اوپر احساس شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو، احساس پشیمانی ہو، یہ تو بنیادی شے ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا، پھر صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر جو اسے شرمندگی ہوتی ہے، جو ندامت ہوتی ہے، جو اس کے احساسات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی پیشانی کے اوپر اگر کچھ قطرے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب ہیں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں موتی سمجھ کر چن لیتا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک فطری اسلوب تعلیم تھا۔ ایک موقع پر آپ گھر تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ازواج میں سے ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، گھر تو نہیں تھا، کئی کمروں پر مشتمل تو گھر نہیں تھا حضور کا، ایک ایک کمرہ تھا، ایک ایک حجرہ تھا، اور ہر اہلیہ جو تھی حضور کی ان کے لیے ایک حجرہ متعین تھا۔ تو جس دن حضور کی باری تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جانے کی، تو آپ جب تشریف لائے تو ان پر بہت ہی خوشی اور جسے آپ شادمانی کی کیفیت، انبساط کی کیفیت جو ان کے گویا کہ ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی، تو حضور نے فوراً بھاگ لیا، اس موقع پر فرمایا ام سلمہ تمہیں ہماری آمد سے بڑی خوشی ہوئی؟ تو حضرت ام سلمہ نے جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی، ہاں حضور آپ کی آمد سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ام سلمہ کے ساتھ شوہر اور بیوی کا تعلق تھا، اس سے بڑھ کر ایک تعلق ہے اللہ کے رسول کا تعلق۔ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ دنیاوی بندھن بھی رہے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال سب سے بالا تر حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رسول اللہ کی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی بالکل یہی معاملہ ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا ام سلمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کس قدر ایک فطری اسلوب تعلیم ہے، ایک خاص ایونٹ ہے، اس موقع پر آپ نے محسوس کیا، اور ظاہر ہے کہ حضرت ام سلمہ سے یہ واقعہ جو ہے ہم تک پہنچ گیا، قربان جائیے صحابہ کرام کے، انہوں نے ان باتوں کو آگے پہنچایا، پھر محدثین جنہوں نے کیسی کیسی چھان پٹک کی، اپنی پوری پوری زندگیاں لگا دی اس کام کے لیے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔ اسی طرح ایک تمثیل حضور نے بیان فرمائی کہ کسی ایک مسافر کا تصور کرو جو کہیں صحرا میں جا رہا ہے، خود اب صحرا ہے، ایک سواری کے لیے اونٹ ہے اور اسی کے ساتھ ایک چھاگل ہے جس میں پانی موجود ہے، توشہ دان ہے، دوپہر کا کھانا یا کوئی اس کا رستہ بھی جو وقت آئے گا اس کا کھانا بھی اسی پر ہے، دوران سفر چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور ظاہر ہے کہ ریگستان جہاں کہیں کوئی سایہ نہیں، وہاں سورج کی جو حدت و تمازت ہے کس درجے میں ہوتی ہے ہمیں تو اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بارہ اسے فیل کر سکتے ہیں، اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کہیں اس کو ایک درخت نظر آیا تو وہاں اس کی چھاؤں میں وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا اور اپنے اونٹ کو جو ہے وہی ساتھ جو ہے کہیں باندھ دیا، وہاں چھوڑ دیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ موجود نہیں ہے، اس صحرا کے کہیں درمیان میں ہے، سواری کے لیے اس کے پاس اونٹ موجود تھا، وہ شدید گرمی میں جو پیاس لگے گی اس کو بجھانے کے لیے اگر پانی تھا کسی چھاگل میں وہ بھی اسی کے اونٹ کے ساتھ تھی، اسی طرح کھانے پینے کی کوئی شے اگر تھی تو وہ بھی اسی اونٹ کے ساتھ۔ اب وہ بھاگا دوڑا ادھر ادھر، کہیں اس چٹان کے پیچھے، کہیں اس چٹان کے پیچھے، کہیں دور دور تک اونٹ نظر نہیں آیا، بالآخر موت کے انتظار میں بیٹھ گیا وہیں آ کر۔ اسی اثنا میں ابھی تفسیر حضور بیان فرما رہے ہیں اور آخر میں جو نتیجہ نکلے گا اس کو نوٹ کیجیے گا۔ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ گئی، اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ سام موجود ہے، نہ صرف اونٹ ہے، اس پر پانی کی چھاگل بھی ہے، جس سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، گویا کہ وہ تو موت کا منتظر تھا، اب اس کے لیے جو بھی سامان حیات تھا وہ تو اس کے ہاتھ سے گیا، اب کیا چیز اسے بچا سکے گی موت سے۔ اب جب اس نے اونٹ کو دیکھا کہ اپنے تمام ان جو بھی ساز و سامان تھا اس کے ساتھ موجود ہے، تو دفور جذبات جو تھے اس کے اندر جو انتہائی مسرت اور جو ایک خوشی کی کیفیت تھی، کہنا یہ چاہتا تھا اے پروردگار تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن اس جذبات کی کیفیت میں پہل کہنے لگا ہے پروردگار تو میرا بندہ میں تیرا رب. اب اس میں اس کا کوئی ارادی معاملہ نہیں تھا, لیکن جو اس کے اندر جو ایک خوشی کا معاملہ تھا اس کو فیل کیجئے. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو جتنی خوشی حاصل ہوئی اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر. تو گویا کہ ہمارے لیے تو سرمایہ حیات ہے یہ, اس سے بڑی بلیسنگ کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کے گناہ اگر وہ کوہ احد جتنے بھی ہیں صدق دل سے توبہ کرے اللہ کے حضور, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا. التائب من الذنب کما لا ذنب له, کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا نہیں تھا. اب اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہمارے سامنے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں, اور اس کے باوجود اگر ہم سنجیدہ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں اصل قصور تو ہمارا ہے. تو توبہ کی ان شرائط کو اپنے سامنے رکھیے. توبہ تم نسور, احساس شرمندگی, احساس پشیمانی, ندامت, یہ لازمی ہے, مست ہے. اس کے بغیر تو گویا کہ اگلی منزل ہی نہیں آئے گی. اگر کسی شخص کو اپنی بدعملی کے اوپر کوئی پچھتاوا ہی نہیں, توبہ کیا کیا دے گا؟ پھر تو وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, ایک لاکھ دفعہ بھی کہہ لے لیکن حقیقی توبہ تو حاصل نہیں ہوئی. تو بنیادی شے جو ہے وہ ندامت ہے, احساس پشیمانی ہے. اور اس کے بعد قرآن حکیم ہی ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے, الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا. اس کے بعد گویا کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں. ایک دور آپ کا تھا, کہیں غلاظت تھی گناہوں کی, کہیں آپ کی معاش کے اندر حرام شامل تھا, آپ کی معاشرت کے اندر ایسی بے حیائی اور بریانی اور ایسی چیزیں شامل تھی جس پر آپ کو پوری دل کے گہرائی کے ساتھ شرمندگی ہوئی. اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ تجدید ایمان کیجئے. یہ گویا کہ آئندہ کے لیے عزم ہے, ارادہ ہے, مسمم ارادہ ہے. الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا. اور اس کی جانب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے رہنمائی فرما دی کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان, ایک تو قولی ایمان ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے, لیکن ایک حقیقی ایمان ہے. تو حضور نے جو اپنی حدیث میں فرمایا کہ تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلا دے لگتا ہے, یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس دل میں داخل ہو جاتا ہے, اور توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, ولا یسرق السرق حین یسرق وہو مؤمن. کوئی شخص حالت ایمان میں نہ زنا کرتا ہے, نہ چوری کرتا ہے, نہ کوئی گناہ کرتا ہے. اب گناہ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب وہ عمل کر رہا ہوتا تو ایمان حقیقی اس میں نہیں ہوتا, یہ قانونی ایمان ہے. ایمان کی کچھ نہ کچھ رمق تو موجود ہے کہ جو بعد میں اسے جو ہے شرمندگی اور ندامت تک پہنچا دے گی. تو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, اور آئندہ کے لیے وہ ارادہ کرے کہ آئندہ پھر اس گناہ کا, اس کا دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا, اس بدعملی کے اندر میں دوبارہ ملوث نہیں ہوں گا. یہ تمام فیزز ہیں کہ اگر انسان اسے کور کرتا ہے تو یہ توبہ النصوح ہے. اس کے باوجود بھی کلو بنی آدم خطا ہوں, بنی آدم خطا کار ہیں. پھر کہیں جذبات کا روزیلہ آیا, تو طوفان آیا, پھر کہیں کوئی غلطی ہو گئی, پھر توبہ کیجیے. سد بار اگر توبہ شکستی بازا, وہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں, فارسی کا شعر ہے, لیکن یہ کہ اس کے بڑے آخری الفاظ خاص طور پر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر 100 مرتبہ بھی تمہاری توبہ ٹوٹتی ہے تبھی تمہیں توبہ کرنی چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن یہ کہ اس میں جسے آپ کہیے کہ ایڈکشن نہ ہو جائے اس بات کی کہ انسان جو ہے گویا کہ گناہ سے توبہ تو کیا لیکن اس ارادے سے کیا کہ پھر میں گناہ کروں گا, پھر توبہ کروں گا, یہ معاملہ نہ ہو. ایک دفعہ پورے مسمم ارادے کے ساتھ اس گناہ کے عمل کو ترک کرنے کا فیصلہ کرے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی برائیوں کو بھی میں نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اس سے بڑھ کر عنایت کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو اعمال ہمارے اعمال نامے میں گناہ کا درجہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت اور بے پایا رحمت ہے, الرحمن الرحیم ہے وہ ذات. تو ان لمحات کو ہمیں گویا کہ اب آئندہ کے لیے امر بنانا چاہیے. توبہ اس کے لیے بنیادی شے. اور دوسری دعا, اسی رکوع کا حوالہ دوں گا کہ جس پر میں نے بالکل آغاز میں جو پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی وہیں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی, سورہ بقرہ کا 23rd رکوع. کل 6 آیات جس میں روزے کی غرض و غایت ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کے احکام کیا ہے, اس ماہ رمضان کو اس روزے کی عبادت کے لیے کیوں مختص کیا گیا، اس کی وجہ فضیلت کیا ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. اس میں آیت نمبر 186 جو ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں. مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ہفت خاں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پنڈت کی، کسی پادری کی، کسی پروہت کی، کسی پیر کی، کوئی دنڈوت کرنے کے مقصود نہیں ہے. ان کی خدمت جب تک نہیں کرو گے اپنی ارضاش آگے نہیں پہنچا سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ بدترین قسم کا مذہبی استحصال جو ہے، ایکسپلائٹیشن، اس نام سے ہوتی رہی. اب پادریوں کا اپنا ایک تصور ہے، پادری کو آپ خوش کر دیں، اس کو نذرانہ دے دیں تو گویا کہ وہ اب اس بات کی ضمانت لے لے گا کہ میں تمہاری دعا جو ہے وہ ارضاش اللہ تک پہنچا دوں گا، یسوع تک پہنچا دوں گا. اور یہی معاملہ بدترین قسم کے مذہبی استحصال میں آپ کو اور مختلف شعبے نظر آ رہا ہے. تو فعلی قریب، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ تک اپنی عرضداشت پہنچانے کے لیے کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بالکل قریب موجود ہوں. قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے بڑی پیاری تلقین کی تھی کہ اللہ کو جب پکارا کرو تو چیخ چیخ کرو، زور زور سے نہ پکارا کرو. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی سماعت کے اندر کوئی خلل نہیں ہے کہ جب تک تم چیخو گے نہیں وہ اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا. اپنے دل میں بھی اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باتیں بھی جانتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطمینان دلا دیجیے، انہیں بتا دیجیے میں ان کے بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اب دعا کی کتنی اہمیت ہے، خاص طور پر اس سینیریو میں، اس سیاق و سباق میں. اگر آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت فرض کی، الصوم لی وانا جیبی، میں تفصیل بیان کر چکا. اور پھر یہ کہ اس ماہ مبارک کی اصل فضیلت، وجہ فضیلت کیا ہے؟ قرآن حکیم کا نزول. انسان کے جو حیوانی تقاضے ہیں دن کے روزے کے نتیجے میں انہیں جو ذوف لائق ہوتا ہے تو اس کی روح متوجہ ہونا چاہتی ہے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کو پکارنا چاہتی ہے، اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا چاہتی ہے. لہذا اب یہ بہترین موقع ہے کہ اس ایمان کے جذبات کی آبیاری کے لیے غذا کا درجہ رکھتا ہے قرآن حکیم کی آیات. اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات بھی تو انہیں آیات میں ہیں نا، جو قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے. اب اسی کا نتیجہ دعا ہے، اب اپنے رب کو پکارو. لیکن پکارنے کے لیے بھی ایک شرط ہے جو یہاں فرما دی گئی، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس کے لیے شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بڑے پیارے الفاظ ہیں. تو میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا میرا کہنا مانے، وہ تو سرکش ہوں، وہ باغی ہوں، نافرمان ہوں، میری شریعت کے احکامات جو انہیں پاؤں تلے روند رہے ہوں اور مجھ سے وہ چاہتے ہیں میں ان کو یہ بھی دے دوں، یہ بھی عطا کر دوں، یہ بھی سن لوں، تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ معاملہ دو طرفہ ہوگا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان کے تقاضوں کو ادا کریں، دل کا یقین والا ایمان. اور ظاہر ہے کہ یہ دو تقاضے ہیں کہ جو پورا کرنے کے بعد ہم گویا کہ پھر حقدار ٹھہرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا بھی، انہیں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے گا. اسی رکوع کے آخر کے اندر خاص طور پر ذکر ہے اکل حلال کا، کہ نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، بہت اور صدقات و خیرات بھی ہیں، لیکن اگر کہیں تمہاری معاش یا تمہاری کمائی میں حرام شے شامل ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی شے اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اور اس کے لیے وہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، ہمارے جذبات کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انہیں روایات کی بدولت، اور اللہ تعالیٰ کیا عجب کہ کسی کو توفیق عطا فرما دے کہ حضور نے فرمایا ایک سوار ہے کہیں دور دراز کا سفر کرتے ہوئے پہنچا، حالت احرام میں ہے، اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھی پھٹ چکے ہیں، غبار آلود ہے اس کا پورا جسم. ظاہر ہے آج کل جو ہمیں سہولتیں میسر ہیں، بہترین سواری ہے، ایئر کنڈیشن، اور آپ وہاں سے جو ہے مکے سے بیٹھ کے اور مدینہ چلے جائیں، مدینہ سے مکے آ جائیں، تین چار گھنٹوں میں آپ پہنچ جاتے ہیں. لیکن آج سے پہلے 1400 برس پہلے کوئی شخص کہیں اونٹ پر سوار ہے، کوئی پیدل چلا آ رہا، تو اس کی جو کیفیت ہوگی اس کو اپنے ذہن میں لائیے. وہاں پہنچ گیا بیت اللہ پر، اور بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا رب دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَانِ. حضور کا قول ہے، حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. اس کا کھایا پیا حرام کا تھا، احرام کی چادر جو اس نے اپنے جسم کے لپیٹی ہوئی وہ حرام کے مال سے خریدی گئی تھی، اس کا تن و توجہ وہ حرام کے مال پر پل کر جو یہاں تک پہنچا تھا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَانِ. تو ہمارا دین اصل میں ایک مکمل پیکج ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ پر تو آپ پہنچ جائیں بہت دور تک اور دوسرا گوشہ بالکل خالی. یہ تمام چیزیں جو ہے بالکل ایک خاص تناسب کے ساتھ آگے بڑھنی چاہیے. تو اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول فرماتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی بہت سی شکلیں ہیں. ممکن ہے انسان اپنے محدود علم کی بنیاد پر اپنے لیے جو شے طلب کر رہا ہے، جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے، اللہ کے علم کامل میں ہے کہ اس میں اس کے لیے خیر نہیں شر موجود ہے. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممکن ہے کہ کسی شے کو تم بڑی محبت کرتے ہو، چاہتے ہو، اپنے لیے پسند کرتے ہو، اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، مناجات کر رہے ہو، جبکہ اللہ کو معلوم ہے تمہارے لیے اس میں خیر نہیں، یہ شر ہے. تمہارا محدود علم جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ تم نے اسے شاید خیر سمجھا، اس میں شر موجود ہے. تو دعا کی مقبولیت کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. پھر جیسا کہ میں نے ابتداء میں عرض کیا تھا، اس ماہ مبارک کے اب الوداعی لمحات ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ عزم اور ارادہ پیدا ہو، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جہاں جہاں بھی جو چیز خلاف شریعت، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نظر آ رہی ہو، شعوری طور پر اس کو کھرج کر نکالیں، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے حضور کمال ندامت کے ساتھ رجوع فرمائیں، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے عزم اور ارادہ ہے، پھر اعمال صالحہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.